نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. حاضر محترم، یہ سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع ہے. اس کی کچھ آیتوں کی وضاحت پہلے میں کر چکا ہوں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو شروع کیا ہے یا ایوہ الناس سے، جس میں تمام انسان، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، یہودی ہوں یا نصرانی ہوں، ہندو ہوں، وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں. اور سب کو اللہ نے خطاب کر کے فرمایا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. میں بتا چکا ہوں کہ رب کیوں کہا. الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. دیکھیے، اس میں اللہ رب العزت نے دعویٰ بھی کیا ہے، دلیل بھی دی. جیسے الحمدللہ رب العالمین کے اندر جو ہم سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اس میں دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی ہے کہ تمام تعریفوں کے لائق اللہ رب العزت کی ذات ہے. یہ دعویٰ ہے. دلیل کیا ہے؟ رب العالمین، کہ وہ رب العالمین ہے جو سارے عالموں کو پالنے والا ہو، جو سارے عالموں کا رب ہو. عبادت بھی تو اسی کی کرنی چاہیے. یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. کیوں؟ الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا. اور صرف تمہیں نہیں، والذین من قبلکم، تم سے پہلے تمہارے آبا و اجداد جو گزرے ہیں انہیں بھی اسی نے پیدا کیا. اب لازمی بات ہے کہ جو تمہارا رب ہو، جو تمہاری پیدائش کا خالق ہو، تمہیں پیدا کرنے والا ہو، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کرنے والا ہو، تو عبادت بھی تو اسی کی کرنی چاہیے. تو اس لیے یہاں پر ہمیں یہ بات بتا دی. پھر اللہ تعالیٰ کی آگے صفات بیان کی، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ تعالیٰ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا. اس کے علاوہ بھی بے شمار صفات ہیں اللہ رب العزت کی. والسماء بناء، آسمان کو چھت بنا دیا. وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی نازل فرمایا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل اور پھل نکالے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. بعض حضرات نے یہاں پر، بعض مفسرین کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ رب العزت کے وجود کی کیا نشانیاں ہیں، ہم کیسے پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے. تو مختلف لوگوں نے مختلف باتیں اس سلسلے میں کی ہیں، اور وہ ساری باتیں ہی اپنی جگہ درست ہیں. کسی نے جب کسی سے یہ بات پوچھی تو اس نے کہا یا سبحان اللہ، عجیب بات تم کہہ رہے ہو، یعنی تعجب کی بات ہے کہ ان البعر لا يدل على البعير، اونٹ کی مینگنیاں اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ اونٹ ہے، کہیں اگر اونٹ کی مینگنی نظر آئے تو اس سے آپ اندازہ لگاتے ہو کہ بھئی یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہے، تو مینگنیاں جو ہیں وہ دلالت کرتی ہیں اونٹ کے ہونے پر، اور اسی طریقے سے اثر الاقدام، انسان کے قدموں کے جو نشانات ہیں، لا يدل على المسير، وہ اس بات کی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کوئی چلنے والا یہاں سے چل کے گیا ہے، کہیں چوری ہو جائے کچھ ہو جائے، گاؤں دیہاتوں میں تو باقاعدہ کھرے تلاش کرنا کہتے ہیں اس کو، پنجاب میں اگر کہیں گاؤں میں چوری ہو جائے تو کوئی گائے بھینسے چوری ہو جاتی ہے، یہاں بھی یہی حال ہے سندھ میں بھی، تو پھر اس کے لیے باقاعدہ کھوجی ہوتے ہیں، وہ کھوجی کھر تلاش کرتے ہیں کہ بھئی یہ چور کا پاؤں کیسا ہے، جو جانور گیا ہے تو وہ کیسے گیا ہے، یہ سب چیزیں، اور اس سے پہچان لیتے ہیں۔ ایک صاحب کا اونٹ گم ہو گیا، وہ تلاش کر رہے تھے، کسی کوئی راستے میں ملا، اس نے کہا کہ کیا بات ہے تم پریشان کیوں ہو؟ نے کہا ہمارا اونٹ گم ہو گیا۔ کہا کہ اچھا وہ لنگڑا اونٹ؟ نے کہا ہاں لنگڑا بھی، کانا بھی تھا؟ کہا کانا بھی تھا۔ کہ تم نے دیکھا ہے؟ کہ نہیں دیکھا تو نہیں، تو تمہیں کیسے پتا لنگڑا ہے؟ پکڑ کے قاضی کے پاس لے گئے کہ اس نے ہمارا اونٹ دیکھا اور بتا رہا کہ اونٹ نہیں، حالانکہ نشانی صحیح سے ہی بتا رہا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا بھائی بتاؤ اس کو کیا وجہ، تم کیسے بتا سکتے ہو جب تم نے دیکھا ہی نہیں ہے، تو تم نے جو کہا کہ وہ لنگڑا ہے۔ کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں نے نشانات دیکھے ہیں تو مجھے تین پیر کے نشان نظر آتے ہیں، لیکن ایک کا نشان نظر نہیں آتا، اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ اونٹ لنگڑا ہے، اور کانا یا اندھا میں نے اس لیے بتایا ایک آنکھ سے کانا ہے کہ ایک سائڈ جو ہے وہ جہاں جہاں سے چرا اس نے ایک سائڈ سے چرا ہے، دوسرے سائڈ سے نہیں چرا، اس کا مطلب جہاں سے اس کی آنکھ تھی وہاں سے وہ چرتا گیا، جو آنکھ نہیں تھی وہاں سے نہیں چرا۔ تو دیکھیے اس نے اس بات سے اندازہ لگا لیا کہ اونٹ لنگڑا بھی ہے اور کانا بھی ہے، تو اسی کو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بھئی اونٹ کی مینگنیوں سے یہ پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ اونٹ ہے، آثار اقدام سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ کوئی چلنے والا چل کر گیا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ فسما ذات و ابراجن، تو ایسا آسمان جو برجوں والا ہے، راستوں والا ہے، اور اسی طریقے سے وارزن ذات و فجاجن، اور زمین ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے سمندر بھی رکھے ہیں، دوسری چیزیں بھی رکھی ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، زراعت ہے، کھیتی باڑیاں ہیں، ساری چیزیں ہیں، تو الا یدل علی ذلک علی وجود اللطیف الخبیر، کیا یہ سب چیزیں وجود لطیف خبیر پر دلالت نہیں کرتی؟ یعنی یہ ساری چیزیں اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ کوئی ہے خالق و مالک جس نے اس جہان کو پیدا کیا ہے۔ کسی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ تفسیر ابن کثیر میں یہ بات لکھی امام ابن کثیر نے، امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میاں مجھے چھوڑو، میں اس وقت بڑی سوچ میں ہوں۔ کہا کہ آپ کس سوچ میں ہیں؟ کہا کہ بھائی میں اس سوچ میں ہوں کہ ایک شخص نے کہا ہے مجھ سے، یا کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ایک کشتی ہے، بہت بڑی کشتی ہے، وہ خود بخود بن گئی، درخت جو ہے وہ ٹوٹا، اس کے جو ہے تختے بن گئے، تختوں سے جو ہے خود بخود کھٹاکھٹ جو ہے وہ اس سے کشتی تیار ہوئی، اور کشتی خود بخود چلتی رہی، جہاں رکنا تھا رکی، جہاں نہیں رکنا تھا چلتی رہی۔ تو کہنے لگے کہ آپ کیسی عجیب باتیں کر رہے ہیں، کیا کشتی بغیر بنائے بن جاتی ہے؟ بغیر ملاح کی چلتی ہے؟ بغیر روکے رک جاتی ہے؟ اور بغیر چلائے چل جاتی ہے؟ ایسا بھی ہے؟ تو کہا کہ تم عجیب لوگ ہو، ایک کشتی تو بغیر بنانے والے کے بن نہیں سکتی، یہ سارا عالم جو بنا ہوا ہے سمجھتے ہو کسی نے نہیں بنایا؟ جو دہریے تھے اس زمانے کے، انہوں نے اصل میں اس قسم کے سوالات کیے تھے کہ اللہ کے وجود پر کوئی دلیل لاؤ، تو امام صاحب نے ان کو لاجواب کرنے کے لیے یہ مثال دی کہ ایک کشتی ہے جو خود بخود چلتی ہے، خود بخود رکتی ہے، خود بخود بن گئی،
اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے، تو اس کو کہنے کا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ تمہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کشتی بغیر بنائے بن نہیں سکتی، لیکن یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ یہ پورا جہان جو بنا ہے کیا اس کا بنانے والا کوئی نہیں، اور بنانے والا بھی ایک ہے، کیا ہی نہیں ہو سکتے؟ اس کو قرآن مجید میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دنیا کے دو معبود ہوتے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اللہ کے سوا اگر کوئی اور دو الہ ہوتے، لفسدتا، تو فساد میں پھیل جاتا زمین. اس سے یہ پتہ چلا کہ بنانے والا بھی ایک ہے، دو نہیں ہے. کیونکہ ایک کہتا کہ میں نے برسانا ہے، وہ کہتا میں نے نہیں برسانا، کہ میں نے زمین پیدا کرنی، اسے میں نے کچھ اور پیدا کرنا ہے، میں نے پیدا کرنا، اسے کہ میں نے مارنا ہے، ہڈا ہو جاتا کہ نہیں؟ تو دنیا کا کاروبار مختل ہو کر رہ جاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے وجود پر بھی دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے اور اللہ بھی ایک ہے. اور میں نے اس دن وہ ہندو کا جو واقعہ سنایا تھا اور بعد میں مسلمان ہو گیا، وہ اس نے جو بات کہی بڑی دل کو لگتی ہے کہ میں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو قرآن کیا کہتا ہے. یہ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں کہ جب کسی انسان کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے تو تین مٹھی مٹی کی ہم دیتے ہیں، اور اس میں کیا کہتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا نخرا، کہ ہم نے اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا، اسی مٹی میں تمہیں واپس لوٹائیں گے اور اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائیں گے. تو وہ کہتا ہے کہ جب دو باتیں اللہ تعالیٰ کی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پیدا انسان مٹی سے ہوا اور دوبارہ مر کر مٹی میں اس وہ چلا جاتا ہے، تو تیسری بات کیوں صحیح نہیں ہو سکتی؟ جب دو باتیں اللہ تعالیٰ نے جو فرمائی ہیں وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں، تو یقیناً تیسری بات بھی ضرور ٹھیک ہو. تو یہ باتیں ماننے والوں کے لیے تو نشانیاں بہت کچھ ہیں، نہ کوئی ماننا چاہے تو کچھ بھی نہیں. تو بہرحال یہ قرآن مجید میں یہاں جو فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، یہ سب اس بات کی علامتیں کہ اللہ تعالیٰ ہیں جس نے یہ سب چیزیں پیدا کی ہیں اور آسمان سے پانی نازل کیا. اوپر سے اترنے والی جو بھی چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ آسمان سے اتری، آسمان سے نازل ہوئی، اس کے لیے چاہے وہ واسطہ بادل بنے یا جو بھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فاخرج بھی من الثمرات رزقا لکم، اس پانی کے ذریعے سے اللہ نے جو زمین پر، دیکھیے بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو نہری زمینیں نہیں ہوتی، ان کو کہتے ہیں بارانی زمین. بارانی زمین یعنی وہ زمینیں جو صرف بارش کے بلبوتے پر کھیتی باڑی اس میں ہوتی ہے. جو بارانی زمین ہوتی ہے وہ صرف اس بات کی محتاج ہوتی ہے کہ کاشتکار زمین کو ہموار کر دیتا ہے، بیج ڈال دیتا ہے، اب بیچارہ انتظار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے تو یہاں سے کھیتی باڑی ہوگی، اور کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہوتی. اور کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو نہری زمینیں کہلاتی ہیں، جیسے ہمارے یہاں سکھر بیراج ہے، اس بیراج سے اب چھ دروازے نکل رہے ہیں، فلاں کینال، فنا کینال، فنا کینال، یعنی وہ زمین، وہ نہریں جا رہی ہیں مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے، جہاں جہاں سے وہ گزر رہی ہیں وہاں کے علاقے کو سیراب کرتی چلی جاتی ہیں، وہ نہری زمینیں کہلاتی ہیں. تو اللہ رب العزت نے جو بارانی زمینیں ہیں، لازمی بات ہے کہ وہاں جو کھیتی باڑی ہوتی ہے تو وہاں کون پیدا کرتا ہے؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اختیار میں صرف اتنی ہے، اتنا ہے کہ زمین کو ہموار کر دے، نرم کر دے، اس میں بیج ڈال دے، اور اس کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ رکھا بیٹھا ہوا، اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو، وہ بیج پیدا ہی نہ ہو. تو یہ زیادہ سے زیادہ جو کاریگری ہم کرتے ہیں وہ اتنی ہے کہ جو چیزیں رکاوٹ ہیں اس کھیتی باڑی کے نکلنے میں، اس کو دور کر دیتا ہے کاشتکار، باقی پھر بھی وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو وہاں پر خوب زبردست کھیتی ہوتی ہے. اور اسی کو اللہ نے فرمایا، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون افرائیتم ما تحرسون، کیا تم کھیتیاں تم پیدا کرتے ہو؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم جو ہے کھیتی باڑی اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ کیا مطلب ہے کہ تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم نے بیج ڈال دیا، تم نے زمین ہموار کر دی، اور جو پتھر کنکر ہیں وہ راستے میں سے ہٹا دیے تاکہ جو چیزیں زمین میں بوئی ہیں وہ آرام سے نکل جائیں، بس اس کے بعد لیکن ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتے ہو کہ نہیں، اب انتظار کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کب اس میں سے نکالے گی. ہمارے یہاں ایک چھوٹا سا درخت لگا ہوا ہے، میں اس کو روزانہ دیکھتا رہتا ہوں کہ آج اس میں پھول نکلا،
اس پھول میں نیچے کوئی پھل ون نظر آیا؟ بس انتظار کرتے رہتے ہیں جس دن نظر آئے گا خوش ہو جائیں گے، ہاں بھائی ماشاءاللہ پھول میں پھل بھی آ گیا. تو پہلے پھل آتا ہے، پھول آتا ہے، پھر پھل آتا ہے. شریفے کا درخت ہے یا کوئی سا بھی ہو، پہلے پھول نکلیں گے اس میں سے، پھر وہ پھول جھڑ جاتے ہیں، نیچے پھل نکل آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. تو اسے فلا تجعلوا للہ اندادا، اے لوگو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ. وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے بھی ہو. ایک اور ہندو کی میں نے بات سنی، اس نے بڑی اچھی بات کہی کہ دنیا بھر میں ہندو بستے ہیں، کسی سے پوچھو کہ بھائی اس دنیا کو کس نے پیدا کیا، تمہارا رب کون ہے؟ کوئی کہے گا گنیش. کسی سے پوچھو بھائی تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہے گا رام. تمہارا رب کون ہے؟ تیسرا کہے گا شنکر. اور پھر اسی طرح چوتھا کون ہے؟ کہ یہ ماں، کیا کہتے ہیں اس کو، ماں درگا، درگا مائی. یہ بھی ان کا رب ہے، درگا مائی، بھولے ناتھ، نہ جانے کون کون، کتنے. دنیا میں جتنے پوچھو مختلف علاقوں کے مختلف رب ہیں. اور دنیا بھر میں کہیں بھی چلے جائیے، کالا ہو یا گورا، بچہ ہو یا بوڑھا، عورت ہو یا کوئی، جب پوچھو تمہارا رب کون ہے، وہ کہے گا اللہ. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. دنیا بھر میں جہاں کہیں چلے جائیے تو وہ سب ان کا جواب ایک ہی ہوگا کہ اللہ ہمارا رب. لیکن ہندوؤں کے لیے آپ دیکھیے کہ سینکڑوں رب انہوں نے بنا رکھے ہیں. اور یہی حال تھا پہلے اہل مکہ کا، کہ وہ بھی مختلف جو پتھر اچھا نظر آیا اٹھا لیتے تھے، بس اس کی عبادت شروع کرتے تھے، ہمارا یہ رب. کوئی بارش برسانے والا، کوئی کچھ، کوئی کچھ. تو بہرحال فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون فرمایا. اور آگے فرمایا کہ یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں آ گئی، دیکھیے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ہارون رشید نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اللہ کے وجود پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو غالباً انہوں نے مختلف چیزوں کو بیان کیا. کہ زمین میں مختلف قسم کے پھلوں کا نکلنا، پھولوں کا نکلنا، اسی طریقے سے مختلف زبانوں کا مختلف ہونا. زبان ایک ہی ہے لیکن کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی پنجابی بول رہا ہے، کوئی سرائیکی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، پھر اردو میں بھی سینکڑوں زبانیں ہیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی تو ہے جس نے یہ زبانیں پیدا کی ہیں، اس کے سمجھنے والے بھی پیدا کیے ہیں. چڑیے ہیں، یہ بھی آپس میں بولتی ہیں، جانور بھی بات کرتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں، ہم ان کی بات نہیں سمجھتے لیکن وہ تو سمجھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ چیتا ہے وہ بول رہا ہے تو اپنے بچوں کو بلا رہا ہے، شیر اپنے بچوں کو بلا رہا ہے، بلی اپنے بچوں کو بلاتی ہے، مرغی اپنے بچوں کو بلاتی ہے، تو وہ کوئی زبان بول تو رہی ہے نا، اس کی کوئی نہ کوئی زبان ہے جو اس کے بچے سمجھ رہے ہیں، تو کوئی ذات تو ہے. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بتا دیا کشتی بغیر ملا کے چل رہی کیسے چل سکتی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں یہ دیکھتا ہوں کہ شہتوت کا ایک ہی پتا ہے یا درخت ہے کہہ لیجئے، لیکن اس ان پتوں کو شہتوت کے پتے میں جو کیڑا ہوتا ہے وہ بھی کھاتا ہے، بکری بھی کھاتی ہے، گائے بھینسیں بھی کھاتی ہیں، لیکن ان سب میں خواص الگ الگ ہوتے ہیں. کیڑے کا پتا کھاتا ہے، کیڑا کھاتا ہے تو ریشم کا کیڑا، اس سے ریشم نکلتا ہے، کھا وہ کیا رہا ہے شہتوت کا پتا، بکری کھا رہی ہے دودھ دے رہی. تو مختلف خواص جو اللہ تعالی نے پیدا کر دیے ہیں ایک ہی پتے کے اندر، حالانکہ ایک ہی چیز کھا رہے ہیں لیکن مختلف خواص اس میں رکھ دیے، تو کوئی ذات تو ہے نا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اللہ کے وجود پر کوئی دلیل، کہا ویسے تو بے شمار دلیل ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ قلعہ ہے چاندی کا، اندر اس میں سونا بھرا ہوا ہے، اس کا کوئی دروازہ بھی نہیں ہے، لیکن اچانک میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر سے ایک جیتا جاگتا انسان نکلتا ہے، نہ اس میں دروازہ ہے نہ اس میں کچھ ہے. کہا کہ اس کی مثال ہے انڈا، مرغی کا انڈا ہے، اس میں کوئی دروازہ ہوتا ہے؟ اوپر سے دیکھو تو چاندی کی طرح سفید، اندر سے دیکھو تو سونے کا گولا، ایک اشرفی رکھی ہوئی ہے زرد رنگ کی، اور اس کے بعد ایک مدت گزر جاتی ہے، اس میں سے جیتا جاگتا، اس کے وہ جب انڈا ٹوٹتا ہے چھلکا اترتا ہے اس میں جیتا جاگتا ایک بچہ نکل آتا ہے، اور تھوڑی دیر گزرتی چگنا شروع کر دیتا ہے. کس نے کھانا سکھا دیا بھائی؟ تو کیا اللہ کے وجود پر یہ دلائل کافی نہیں؟
آگے فرمایا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، آج اس کا بس ترجمہ کر دیتا ہوں انشاءاللہ، پھر تفسیر اس کی کل اللہ نے چاہا تو بیان ہوگی. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. یعنی اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے نازل کیا، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو فاتو بصورت من مثلی، کوئی اس جیسی کوئی صورت لے کے آ جاؤ. اب یہ ہو سکتا تھا کہ بھائی ہم اکیلے تو یہ کام نہیں کر سکتے، تو فرمایا وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے حمایتیوں کو بلا لو جو جو تمہارے خیال سے متفق ہیں کہ بھئی یہ قرآن مجید اللہ کی نازل کردہ کتاب نہیں ہے، یہ تو انسان کی بنائی ہوئی ہے، تو تم بھی تو انسان ہو، تو لاؤ اس جیسی کوئی صورت ہی لے آؤ چھوٹی سی. ایک جگہ فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اگر تم سمجھتے ہو پورا قرآن مجید اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تورات اللہ کی طرف سے نہیں ہے، زبور اللہ کی طرف سے نہیں ہے، انجیل اللہ کی طرف سے نہیں ہے، فَأْتُوا بِكِتَابِ اللَّهِ، تو لاؤ تم اپنے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ. ایک جگہ فرمایا کہ قل فاتو بعشر سور، دس صورتیں لے آؤ، مثل ہی اس کے مثل. اور ایک جگہ یہاں یہ فرما دیا فاتو بسورت من مثل، ایک ہی صورت لے آؤ، اور صورت کے اندر بھی جو صورتن کہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی صورت، اور وہ کیا انا آتینا کل کوثر. بہت سے لوگوں نے، اب آپ سوچئے کہ وہ زمانہ کیسا زمانہ تھا، بڑے بڑے فصیح، بڑے بڑے عرب جو قوت حافظہ کے بھی مالک تھے، بڑے بڑے شعراء تھے، اور کلام جو ہے مسجع مقفع وہ بولتے تھے، بڑے بڑے اس میں ردیف اور قافیہ کے ماہر تھے، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا آج تک ایک سورت لانے سے عاجز ہے. یہ سورہ کوثر ایک عرصے تک لٹکی رہی کہ اس جیسی کو صورت بنا کے لے آؤ. اب آپ سوچئے کہ جو لوگ آسمان و زمین کے قلابے ملاتے ہوں انہوں نے کیا کچھ کوشش نہیں کی ہوگی، لیکن کوئی ایک شخص بھی ایک صورت بھی لے کر نہیں آ سکتا قرآن مجید. یہ اس بات کی حقانیت کی دلیل ہے، اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ پورا عالم عرب، بلکہ پورا عالم، اور یوں کہیں کہ پورا عالم کفر مل ملا کر بھی ایک صورت بھی، چھوٹی سی چھوٹی صورت بھی قرآن مجید کی مثل نہیں لا سکے. اور بعض لوگوں نے کوششیں کی، اور جب انہوں نے اپنے سرداروں کو سنایا تو انہوں نے کہا تو خود ہی سوچ لو کہ کیسا کلام ہے یہ، کہاں وہ کلام اور کہاں تمہارا کلام، چہ نسبت خاک رب عالم پاک، ایک تم نے بنایا ہے ایک اللہ تعالیٰ کا کلام، تو یقیناً کوئی نسبت نہیں. تو بہرحال وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، تو فاتو بصورت من مثلی، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا دو، بنا لاؤ. ودعو شہداءکم، اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فإن لم تفعلوا، پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکو، ولن تفعلوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، تو ذرا اس آگ سے جس کا ایندھن بھی انسان اور پتھر ہوں گے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یعنی ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے. پتھر کی آگ بڑی شدید ہوتی ہے، جب پہاڑ میں سے لاوا اگلتا ہے نا، پہاڑ لاوا پھٹتا ہے، آتش فشان کو کہتے ہیں، تو اس جیسی آگ کوئی نہیں ہوتی، انتہائی وہ خطرناک قسم کی آگ ہوتی ہے، جلا کے راکھ کر دیتی ہے. یعنی آگ مختلف ہوتی ہیں، بعض آگ جو ہوتی ہے کاغذ کی آگ اور طرح کی ہوتی ہے، جھاڑ جھنکار کی آگ اور طرح کی ہوگی، لوہے کو اگر آپ پگھلائیں گے اس کی آگ اور طرح سے ہوگی، لیکن پتھر کے اندر سے جو لاوا نکلتا ہے وہ آگ اور طرح کی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک جب آپ سفر کرتے ہیں، اور خاص طور پر طریق ہجرہ پر، آپ نے دیکھا ہوگا سیاہ رنگ کے پتھر آپ کو نظر آتے ہیں. یہ اصل میں کسی زمانے میں جب لاوا پھٹا تو وہ پتھر جو ہے آج تک سیاہ ہوئے ہوئے بالکل. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکو گے، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، تو ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہوں، اور ایسے کاموں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ جو ہمارے لیے خرابی کا ذریعہ بنتے ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، ہمارے ایمان کو قوی فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے حضرت مولانا محمود اشرف صاحب جن کا کل انتقال ہوا اور کل ہی تدفین ہو گئی تھی، ان کی رات کو ان کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرما دیں. اور تقریباً دارالعلوم 31 سال جو ہے وہ حدیث پڑھائی ہیں ماشاء اللہ، اور اس کے علاوہ تقریباً یوں کہہ لیجئے کہ 400,000 فتاوی جاری ہوئے، ان میں سے 200,000 فتاوی ایسے ہیں کہ جن پر حضرت مولانا محمود اشرف صاحب نے سائن کیے ہوئے ہیں کہ یہ فتاوی صحیح. یعنی ماشاء اللہ اتنے اس درجے کا ان کا کام ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کے درجات عالیہ نصیب فرمائے، اور جو نقصان ہمیں ہوا ہے ان کے جانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس نقصان کی تلافی بھی فرما دیں. اپنے فضل خاص سے ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخرہ خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.